بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، مورخہ 24 ستمبر 1999، مسجد دار السلام باغ بنا لاہور میں خطاب جمعہ کے موقع پر سورہ عنکبوت کی آیات 45-47 زیر درس رہی. شکریہ.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 جمعوں سے سورہ کہف کی آیات 27, 28 اور 29 کے بارے میں گفتگو رہی ہے. پہلے جمعے میں صرف ان آیات کا ترجمہ ہو سکا تھا، پچھلے جمعے میں کچھ وضاحت بھی ہوئی ہے، اگرچہ ایک نہایت اہم مضمون جو ہے ان آیات کا، اس کا میں نے بالقصد جو ہے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، اس لیے کہ وہ ایک مستقل خطاب کے متقاضی ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے سوا آپ کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. یہ کن چیزوں کی طرف اشارہ ہے اور اس میں کیا ہدایت ہے، یہ کیونکہ ذرا نازک مضمون بھی ہے، اہم بھی ہے، اس پر انشاءاللہ مفصل گفتگو اگلے جمعے میں ہوگی. آج جو ان آیات کا اصل مضمون تھا، اس کے تسلسل میں یہ سورہ عنکبوت کی 3 آیات جو میں نے پڑھی ہیں، آیات 45-47، 45-46، 46-47، اور پھر سورۃ الشورا اس کی 2 آیات نمبر 14 اور 15، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو، جو اصل مضمون جو چل رہا ہے اسی کا تسلسل ہے. ان آیات کا بھی اور اس سے پہلے ہم نے جو سورہ کہف کی آیات کا مطالعہ کیا، ان کا مشترک پس منظر ہے. اور وہ یہ ہے کہ جبکہ ابھی دعوت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی آوان و انصار کم تھے، مخالفین کو غلبہ حاصل تھا اور بظاہر احوال کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. خاص طور پر جو درمیانی زمانہ ہے آپ کے قیام مکہ کا، آغاز وحی کے بعد تقریباً بارہ سوا بارہ سال آپ مکے میں رہے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، پھر دس سال سے کچھ زائد آپ مدینہ منورہ میں رہے اور پھر آپ کا انتقال ہوا. تو یہ جو مکی دور ہے بارہ سال، اس کو چار چار سالوں کے تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ دور متوسط ہے. اس دور متوسط میں پرسیکیوشن اپنی شدت کو پہنچ چکی تھی، شدید مخالفت تھی. مسلمانوں میں سے جو ذرا کمزور طبقات تھے ان کے اوپر قیامت ٹوٹ گئی تھی، انہیں ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، پھر یہ کہ بھوکا رکھا جا رہا تھا. نوجوان جو تھے اونچے گھرانوں کے، چاہے اس طرح کی بیٹنگ تو ان کی نہیں ہوتی تھی جیسے کہ حضرت بلال کی ہوئی یا حضرت خباب کی ہوئی، لیکن انہوں نے بھی گھروں کے اندر بند رکھ کر، بھوکے رکھ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جا رہا تھا. ان حالات میں جب کہ اقامت دین کی جد و جہد ابھی ایسے مرحلے میں ہو کہ کوئی کامیابی کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں، آوان و انصار کی قلت ہو، تو جو ہدایات اس دور میں دی گئی ہیں مسلمانوں کو اور ساتھ ہی بالخصوص حضور کو، مکی صورتوں کے بارے میں ایک بات میں نے بہت مرتبہ عرض کی ہے، ان میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب بہت کم ہے. پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب کا صیغہ آیا ہی نہیں. یا عبادی الذین آمنوا تو آ گیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا بھی آ گیا ہے، لیکن یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یہ مدنی قرآن. یا ایک استثناء ہے سورہ حج، اور وہ سورہ حج بھی جو ہے وہ چونکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے کہ مدنی ہے، اس کی کچھ آیات مدنی ہے، اکثر و بیشتر مکی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا عام طور پر مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے حضور سے خطاب کے واسطے، صیغہ واحد کا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس سے مراد صرف حضور نہیں ہوتے. ظاہر بات ہے اولاً مخاطب تو حضور ہی تھے، لیکن آپ کی وساطت سے تمام جو اہل ایمان تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، جانسار تھے، جو آپ کے گرد جمع ہوئے تھے، جو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کہف کی آیات میں گویا کہ اللہ کا عطیہ تھے محمد رسول اللہ کے لیے، ان کو خطاب ہے تو وہ بھی اسی کے حضور سے خطاب کے پردے میں. اب اس میں خاص طور پر آج جو یہ آیات ہیں، اور یہ اس اعتبار سے ان کو یاد رکھنا آسان ہے کہ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے ان آیات سے ہمارے مصحف میں. یہ جو ہے قرآن مجید میرے سامنے، یہ سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے، اس میں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اگلی آیت سے. اور یہ سپاروں کی تفسیر میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی حتمی اور یقینی نہیں ہے، یہ دور صحابہ میں تھی ہی نہیں، صرف بات کی شے ہے، لہذا اس میں کوئی آگے پیچھے کا ہو جانا اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو قرآن مجید کے نسخے ہیں ان میں 21واں پارہ، اس کا نام یہ اتلو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، وہی بات کہ جو سورہ کہف میں تھی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، وہی بات یہاں، خود بھی پڑھو اور پڑھ کر سناتے رہو وہ کتاب کے جو آپ کی جانب وحی کی گئی. یہ نوٹ کر لیجئے، جب یہ اتلو کا جو صیغہ امر ہے اعلیٰ کے صلے کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہے پڑھ کر سنانا. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ جو چار مرتبہ جو آیات میں آیا ہے، حضور کا جو انقلابی عمل تھا جس کے نتیجے میں کہ افراد میں انقلاب آیا ہے، اشخاص بدلے ہیں، اس کا نقطۂ آغاز کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ. تو یتلو علیٰ جو ہے اس کا مطلب ہے پڑھ کر سنانا، لیکن جب بغیر سلے کے آئے تو دونوں معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں، خود بھی پڑھو اور پڑھ کر سناؤ. اب یہ جو خود پڑھنا ہے یہ کس لیے؟ یہ اس لیے ہے کہ سب سے بڑا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ قرآن حکیم ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ابھی اللہ کی رسی کون سی ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی, یہ قرآن ہے. هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. یہ تو حضرت علی سے جو ایک روایت مروی ہے, بہت مرتبہ اس کا یہاں تذکرہ ہوا ہے. عظمت قرآن کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے, وہ سب سے زیادہ طویل جو حدیث ہے وہ ہوئی, اس میں الفاظ آئے یہی هو حبل اللہ المتین. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض, یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. جس کو اللہ سے تعلق قائم کرتا ہو اس سے جڑ جائے. اور ایک اور حدیث میں جو موجم جو ہے تبرانی کی, موجم الکبیر میں آئی ہے, اس میں تو بڑے پیارے الفاظ, فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله, یہ قرآن وہ شہد جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. اور تعلق مع اللہ جو ہے وہی ظاہر بات ہے کہ سہارا بن سکتا استقامت کا. مشکلات ہوں, مسائل ہوں, آزمائشیں ہوں, امتحانات ہوں, سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہوں, اس میں کسی بندہ مومن کی استقامت, جیسا کہ فرمایا گیا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. تو اللہ کے اس سہارے کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ حبل اللہ, اس سے چمتے رہنا, یہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور دوسروں کو پڑھ کر سنانا, یہ ہے دعوت و تبلیغ, جس پر کہ مفصل گفتگو پچھلے دو خطابات میں ہو چکی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا یہ کام, اس کا برکت, اس کا محور یہ قرآن حکیم ہے. اس کے بعد فرمایا واقعی صلاح ان صلاح کا تنہا عن الفحشاء والمنکر, قرآن پڑھو بھی, پڑھ کر سناتے بھی رہو, اور نماز قائم کرو, اس لیے کہ نماز ہے کہ جو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے والی ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی ہے. اب یہ نماز کا معاملہ جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, اس کا ارتقا ہوا ہے تدریجن. ابتدا میں صرف رات کی نماز تھی, لیکن وہ رات کی نماز بڑی کٹھن نماز تھی, کم سے کم تہائی شب, اور اللہ ہمت دے تو دو تہائی شب کھڑے رہو. سورہ مزمل میں بظاہر حکم ہے حضور کے لیے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. لیکن تو اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے, اس میں واضح کر دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک, آپ کے ساتھی بھی تھے کہ جو اسی طریقے سے رات بھر, رات کا تہائی حصہ کم سے کم اور دو تہائی حصہ جو ہے اگر اللہ ہمت دے, ورنہ عام طور پر نصف حصہ کھڑے ہو کر بسر کرو, اور کھڑا ہونا نماز میں تھا. ورتل القرآن ترتیلا, اور اس قرآن کو اتارو اپنے اندر, اس کی تکرار کرو, اس کو اپنے ذہن اور فکر میں, اپنی نفسیات میں, اپنے اعصاب کے اندر اتارو, ہیمر اٹ ڈاؤن. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کچھ دو وقت کا, اور خاص طور پہ پھر تین وقت کی نمازوں کا تذکرہ ہمیں بعض صورتوں میں ملتا ہے, وہ یہ کہ رات کے اس قیام کو کم کیا گیا اور اس کی جگہ دو نمازیں ایڈ کر دی گئی. سورۃ الدہر میں ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اپنے رب کا نام لیا کرو, جپٹ کرو صبح اور شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, رات کے بھی ایک حصے میں تسبیح جاری رکھو اور سجدہ کیا کرو. یعنی وہ رات والی بات وہ تو نہیں رہی, وہ تو تقریباً بعض روایات کی روح سے 10 مہینے بعد, بعض کی روح سے 12 مہینے بعد, بعض میں آیا 16 مہینے بعد, وہ جو اس رات کی وہ شدت تھی, ایک کم سے کم ایک تہائی اور اگر ہمت ہو تو دو تہائی سب کھڑے رہو, وہ پھر کم کر دی گئی, اس کی جگہ ایڈ کر دیا گیا ہے صبح و شام کا. اسی کی ہمیں اسی کا ذکر ملتا ہے سورہ ہود میں, وَآتِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں صبح اور شام, اور کچھ حصہ رات کر. پھر سن 11 میں جا کر جب سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، 11 نبوی ہجری نہ سمجھ لیجئے گا، یعنی ہجرت سے تقریباً 2 سال یا 1.5 سال پہلے، پھر یہ نماز پنجگانا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کو اب ریڈیوس کر دیا گیا، عام مسلمانوں کے لیے تو بالکل اضافی ہے، نفل ہے، حضور کے لیے نفل کا لفظ تو آیا لیکن حضور کے لیے لازم تھی، نفل تھی اضافی تھی، حضور کے لیے اس کے معنی اضافی ہے، 5 کے علاوہ 1 اضافی اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے آپ کے لیے تہجد بھی گویا کہ واجب تھی، لیکن باقی عام مسلمانوں کو فری کر دیا گیا کہ جو بھی اس میں ہمت کرے وہ نفل ہوگی اس کے لیے. ان دس صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روکتی ہے اصل میں فحش سے بھی اور منکر سے بھی، اصل میں برائی کے یہ 2 سب سے بڑے منبع اور سب چشمے ہیں جو محرکات ہیں بدی کے برائی کے، سب سے بڑا اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید بھی سب سے پہلے اکثر جگہ پر فحش کا لفظ لاتا ہے، وہ انسان کا جنسی جذبہ جو ہے شہوت، شہوت جنسی، جس کے بارے میں فرائیڈ کا یہ کہنا میں نے بارہا کہا ہے غلط نہیں ہے، یہ تو غلط ہے کہ اس نے کہا کہ انسانی محرکات میں سب سے بڑا محرک یہ ہے، سب سے پورٹنٹ یہ ہے، یہ تو غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت پورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں بہت پورٹنٹ ہے، یہ جذبہ جو ہے بہت کمی ہے، یہ حد اعتدال سے گزرتا ہے تو بے حیائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اب اس کی جو بھی مختلف شکلیں ہیں، پرورشنز بھی ہیں، اس میں اسراف بھی ہے، حد سے تجاوز بھی ہے، پھر پرورشن جو سب سے بڑھ کر مثال آئی تھی قوم لوط کی، اور آج وہ جو ہے وہ تو 2 طرفہ معاملہ ہو گیا، قوم لوط تو صرف جو مردوں کی آپس میں شہوت رانی تھی، اب تو عورتوں کی آپس میں شہوت رانی ہے، لیسبینز اور ہومو سیکشول جو ہے وہ ایک کھلم کھلا ہے ان کا معاملہ، کوئی شرم نہیں ہوتی ان کو اس کے بیان کرنے میں کہ میں لیسبین ہوں اور میں ہومو سیکشول ہوں، تو ہوا کہ ان کے یہاں کے معمولات کی چیزوں میں سے، اور منکر جو ہے وہ در حقیقت انسان میں جو دوسرا جذبہ ہے مال و دولت کی حرص، وہ مال و دولت دنیا، یہ ہے کہ جو انسان کو پھر اور غلط کاموں پر، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں در حقیقت اس کی جڑ میں دیکھیں گے تو وہ حرص مال، حب دنیا، حب دنیا، اسے بوائل ڈاؤن کریں گے تو وہ حب مال ہے. نماز روکتی ہے ان دونوں سے، لیکن یہ روکتی ہے اس وقت جب کہ یہ شعور کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، اگر یہ ریچول بن چکی ہو تو یہ نہیں روکتی، نہ سود خوروں کو سود سے روک رہی ہے، نہ حرام خوروں کو حرام خوری سے روک رہی ہے، نہ جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ سے روک رہی ہے، جو بھی کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے جو عام طور پر کردار ہے جو جس کی وجہ سے کہ پورا دین بدنام ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، اور دینداری جو ہے وہ لوگوں کے لیے تمسخر کی چیز بن گئی ہے، تو اس کی وجوہات ہیں کہ جو بظاہر دینی اور مذہبی طبقات ہیں ان کا کردار لوگوں کے سامنے، اس حوالے سے وہ نہیں روکتی کسی بھی شے سے، جب وہ ریچول بن گیا ایک رسم رہ گئی، رسم اذان روح بلالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے، حقیقت ختم ہو گئی، تب یہ کچھ بھی نہیں کہتی آپ کو، بس ایک ضمیمہ سا ہے زندگی کا وہ آپ پورا کر رہے ہیں، شعور کے ساتھ ہو اور شرائط جو اس کی ہے اس کے ساتھ ادا کی جائے تو یقیناً یہ تو ایک کھوٹا بن جاتی ہے انسان کی زندگی کے اندر، جس کے گرد اس کی پوری زندگی جو ہے جیسے کہ چکی ہے وہ گھومتی ہے، جو اس کی تلی ہے اس کے گرد پوری زندگی گھومتی ہے، اس کے گرد اس حوالے سے یقیناً یہ بہت بڑی بات، لیکن اب اگلا ٹکڑا جو ہے وہ ہے جو بہت زیادہ توجہ کے قابل ہے، ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی ہے، اکبر جو ہے افعال التفضیل کا صیغہ ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی ہے، لیکن اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ اب بہت عرصہ ہو گیا ان موضوعات پر گفتگو جو ہے اجتماعات میں نہیں ہوئی ہے، ذکر کا مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اللہ کی یاد، اللہ کا شعور آپ کے ذہن اور قلب میں تازہ ہو، باقی جس کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذکر نہیں ہے، وہ ذریعہ ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک میکینیکل پروسیس کے تحت آپ جو ہے وہ رٹ رہے ہو پیلٹ لائک اور دماغ آپ کا کہیں اور چکر کھا رہا ہو تو ذکر کہاں ہوا؟ ذکر تو ہے دل میں اللہ آ جائے تو ذکر ہوا، ورنہ یہ کہ یہ تو ایکسرسائز ہے، میکینیکل پروسیس ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور اس میں پھر درجے، یہ استحضار اللہ ہے فی القلب، اس کے لیے مؤثر ترین شے قرآن ہے خود. حکم ما اوحی الیک من الکتاب، کیونکہ اس آیت ہی کا استحکام ہو رہا والا ذکر اللہ اکبر، تو ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے، اسی لیے اس کو الذکر کہا گیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ الذکر دی ریمبرنس، الذکر تو قرآن ہے. اس لیے کہ یہ آپ پڑھے سمجھ کر پڑھے، بشر دیکھیں تو آپ کا ذہن، آپ کا شعور، آپ کے احساسات، آپ کی نفسیات اللہ سے قریب آتی ہے، اللہ جو ہے وہ آپ کے مستحضر ہو جاتا ہے آپ کے قلب اور دماغ میں. تو سب سے بڑا ذکر قرآن، اور ایک جامع ذکر ہونے کی حیثیت سے نماز کو بڑا اہم مقام حاصل ہے، اس میں عمل بھی ہے قول بھی ہے. آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی ذکر ہے. پھر آپ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ربی العالی، سبحان، یہ قولی ذکر بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ گویا کہ اللہ کے سامنے حاضری کا جو ایک عملی نقشہ سامنے آ رہا ہے، تو آپ عمل سے بھی ذکر کر رہے ہیں. تو جامع قول و عمل ہونے کے اعتبار سے اہمیت جو ہے سب سے زیادہ وہ نماز کی، واقعی صلاح نماز کو قائم کرو. تو نماز کی ذکر کے سلسلے میں پہلی بات قرآن الذکر ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے ذکر، جامع ذکر نماز ہے، کیونکہ اس کی خود قرآت جو ہے قرآن کی اس کا ایک رکن ہے. اور حضور نے یہی فرمایا ہے کہ جو اچھی نماز وہ ہے جس میں جو قیام طویل ہو، اور قیام طویل ہوگا تو کیا معنی، قرآن زیادہ پڑھا جائے گا. فجر کو اس لیے قرآن الفجر کہا گیا کہ اس میں نماز قرآن زیادہ پڑھا جائے، تو گویا کہ وہ نماز کی بجائے قرآن الفجر کہا گیا. لیکن ایک ہے دوام ذکر، جس کو ذکر کثیر سورہ جمعہ میں کہا گیا، وَقُلُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جس کے لیے سورہ آل عمران میں آیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس ذکر کا جو دوام ذکر، دوام ذکر کا ذریعہ ہے مسنون، ادعیہ اور اذکار. اٹھتے ہی ایک دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے دعا ہے، باہر نکلے ہیں دعا ہے، کپڑے پہنے ہیں دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے اس کی دعا ہے، پھر آپ گھر سے نکلے نماز کے لیے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، ہر کام ہر کام ہر کام، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگے دعا ہے، کوئی لمحہ انسان کا مقصد میں نہ. اور یہ جو مسنون اذکار ہیں اور ادعیہ ہیں، اس کے حوالے سمجھیے کہ دو، ایک تیر سے دو شکار، ایک تو ان کے ذریعے سے، کیونکہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوا، اور کیونکہ مسنون الفاظ ہے حضور سے تعلق قائم ہو گیا، حضور ان الفاظ میں ذکر کیا کرتے تھے، مسجد سے نکلتے ہوئے یہ کہتے تھے، لباس پہنا ہے تو یہ کہتے تھے، آئینہ دیکھا ہے تو یہ کہتے تھے، رات کو سوتے ہوئے یہ فرماتے تھے، اٹھتے ہی یہ الفاظ ہوتے تھے. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اہم ترین، اور اسی ترتیب سے ان کی اہمیت ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ حلقوں میں ذکر کے نام سے کچھ اور اوراد، کچھ ہمارے بزرگوں نے جو طے کر دیے ان کے اوپر سارا زور ہے، ذکر سمجھتے ہیں اس کو ہے، نماز کو ایک رسم کی حیثیت سے پورا کیا پھر ذکر ہو رہا ہے، تحجد کی اٹھک بیٹھک آٹھ رکعتیں جو ہے جلدی جلدی کر لی اور اس کے بعد سے ذکر ہو رہا، وہ ذکر جو ہے وہ تو کہیں چوتھے نمبر پر آئے گا. پہلے نمبر پر خود قرآن ہے، پھر نماز ہے، اور پھر یہ اذکار اور ادعیہ مسنونہ، دعائیں جو حضور مانگا کرتے تھے مختلف آپ کرتے ہیں. اب اس میں غور طلب بات ہے، یہ ذکر سب سے بڑی شے کس سے پہلے سے ہے؟ دیکھیے اپن تفضیل کے سیزے آئے ہیں اس نماز اور رات کے قیام کے سلسلے میں، ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا اٹھنا ہے، رات کی نماز ہے، نیند توڑ کر اٹھنا، اور وہ بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان دی سمال آورز آف دی مارننگ، رات کے ایک دو بجے اٹھنا، اس وقت کی نیند بڑی وہ ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی سی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو توڑ کے اٹھنا آسان کام نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، نفس کو کچلنے میں. اور یہ کہ بات سیدھی، اس وقت تو بندے اور رب کے درمیان کوئی حجابات ہیں ہی نہیں، تو آج کی تاریکی ہے، خاموشی ہے، سکون ہے، کوئی آپ کا ملاقاتی نہیں ہے، کوئی گھر والا معاملہ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے، سیدھی بات جائے گی، مکالمہ ہوگا، مخاطبہ ہوگا اللہ کے ساتھ. اقوام قیلا، جو بات کہی جائے اس کے لیے سب سے زیادہ سیدھا رکھنے والی اس بات. لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت اس کو کیوں لایا گیا، ولا ذکر اللہ اکبر، وہی بات کہ استقامت اگر ان حالات میں کوئی دائی حق ہے اس کے لیے استقامت سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کا قدم دل میں جا گیا تو جب پوری دعوت و تحریک ختم، پھر اس کے ساتھیوں میں درجہ بدر گیا. الاقرب فالاقرب، جو قریب ترین ہے ان کے اندر استقامت اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. اور اس استقامت کا ذریعہ ذکر الہی، ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نمبر دو یہ کہ خاص طور پر اس میں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، اب یہ ایک انقلابی جدوجہد ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، انقلابی جدوجہد ہے، مسائل مشکلات آتے ہیں، اور ہر انقلابی جدوجہد میں کوئی بنیادی فکر ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے جس پر وہ جدوجہد اٹھتی ہے. مارکسزم پر، کمیونسٹ ریولیوشن کی جو ہے پورا اس کا جو بھی بنیاد اٹھی ہے، وہ ایک نظریہ تھا، فکر تھا، وہ نظریہ اور فکر جو ہے اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اور غلبہ و اعلاء کلمۃ اللہ کی جدوجہد کے لیے وہ قرآن مجید کے اندر ہے، لہذا اس سے وہ فکر جو ہے وہ مستحضر رہتا ہے. آیت کے آخر میں فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون اتل ما وحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اس میں دلجوئی کا انداز ہے، اے مسلمانوں تمہاری کسی سعی سے، کسی ایثار سے، کسی قربانی سے، جانی مالی جو بھی تم کر رہے ہیں، اللہ ناواقف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، جس کے لیے مر گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا، نہیں، وہ تو ہر آن تمہیں دیکھتا ہے. الذی یراک حین تقوم، کس قدر اس کے اندر اپنائیت ہے، اے نبی وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور میں کھڑا ہوتا. اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے کس قدر، یہ بھی ایک سہارا، میرا رب جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے دیکھ رہا ہے، میرا رب جو بھی مجھ سے کوئی خیر بن آیا ہے، جو بھی کوئی قربانی دینے کی توفیق مجھے ملی ہے، میرے رب کے علم میں. اور اسی طریقے سے وہ جو حدیث جبرائیل ہے کہ احسان کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اونچا درجہ تو یہ ہے کاندہ کا ترا ہو، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، انتام اللہ کاندہ کا ترا ہو، انتخش اللہ کاندہ کا ترا ہو، انتابد اللہ کاندہ کا ترا ہو، یہ تین روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں. لیکن اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت تو ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضار اگر رہے کہ میں اس کی نگاہوں میں ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ گویا کہ درجہ احسان میں کم تر پہلی منزل اس کی سمجھ لیجیے. فَإِلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. تو پہلی آیت ہی بڑی بہت گمبھیر آیت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے کوئی توفیق دی، جو دین کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، اس کے علم بردار بنے، غلبہ دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے، اگرچہ حالات نامساعد ہیں، اگرچہ کامیابی کے کوئی آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ لگے رہے صبر، ثبات، استقامت، تعلق مع اللہ، ذکر الہی کے ان ہتھیاروں کے ذریعے سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے. اب اگلی آیت کی طرف آئیے، بھلا تو جادل اہل کتاب اللہ بالتی احسن الا الذین ظلموا منہم، اور دیکھو مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر بہترین طریقے پر. یہاں سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب سے یہاں کیا مراد ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خاص طور پر یہ سورہ عنکبوت جو ہے تو سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، تقریباً معین ہے اس کا زمانہ، اور اسی میں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ بھی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیای فاعبدون، اے وہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو مجھ پر، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس میری ہی بندگی کرو. اگر اس ارض مکہ میں رہتے ہوئے میری بندگی نہیں کر سکتے ہو تو اس کو خیر بات کہہ دو، چلے جاؤ. اسی کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی. تو حالات چونکہ نہایت سنگین تھے اہل ایمان کے لیے اس سے جب یہ سورہ عنکبوت نازل ہوئی، پرسیکیوشن اپنی شدت کی انتہا کو پہنچی ہوئی، لہذا اس زمانے میں جو اہل کتاب سے یہاں مراد ہے میرے نزدیک، کیونکہ یہ سورہ تمہید ہے ہجرت حبشہ کی، اور حبشہ میں عیسائیت سے سابقہ پیش آنا تھا، وہاں کا حکمران جو تھا نجاشی رحمت اللہ علیہ وہ عیسائی تھا، نصرانی تھا. اہل کتاب میں سے ان کے ساتھ پہلا جو وقت ہوا ہے اہل ایمان کا کوئی تعلق ہوا ہے تو وہ ہوا ہے عیسائیوں سے، میرے نزدیک یہاں پر اس سے مراد عیسائی. کچھ عرصے کے بعد جو مکی صورتیں ہیں ان میں اہل کتاب کا جب ذکر آتا ہے تو زیادہ وہاں مراد یہودی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جیسے کہ مکے میں دعوت ذرا بڑھی 10-11 جو ہے اس دور میں آ کر جو ہے وہ مدینے تک خبر پہنچ گئی، اور یہودیوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ تو وہ جو نبی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے معلوم ہوتا ہے وہ آ گیا، لیکن وہ تو آیا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، اہل عرب نے، اور یہی چیز ان کے حسن کی بنیاد بن گئی. تو وہیں سے انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی تھی، ان سے یہ پوچھو، ان کا یہ امتحان لو. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ بھی انہی کا سکھایا ہوا سوال تھا جو مکے والوں نے کیا، کون سے اصحاب کہف، ان کا کیا قصہ ہے، ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سکھایا تھا، پوچھو ان سے اگر یہ اللہ کے رسول نے بتایا ذوالقرنین کون تھا، اس کے کیا حالات تھے، روح کی حقیقت کیا، پوچھو ان سے. تو اس میں جو ہے جو مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ان میں اہل کتاب سے مراد جو ہوں گی. پھر مدنی صورتوں میں آ کر یہودی اور نصارہ دونوں، یا اہل کتاب، پھر خطاب جو ہے یہود اور نصارہ دونوں سے. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن الا الذین ظلموا منہم، دیکھو مسلمانوں اہل کتاب سے مت الجھنا، مجادلہ نہ کرنا، مگر بہترین طریقے پر ان سے گفتگو ہو، حسن اسلوب سے ہو، خوبصورتی کے ساتھ ہو، خلوص سے ہو، اس انداز میں ہو جو کہ داعیانہ کردار ہوتا ہے، الا بالتی احسن. لیکن آگے پھر وہ مانگے الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہو، جو کچھ بحثی پر اتر آئے، جو کوئی گویا کہ صاف ظاہر ہو جائے کہ یہ بات یعنی غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ یہ بھی محسوس ہو کہ حق ان پر منتشر ہو چکا ہے، ماننے کو تیار نہیں، اپنی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، تو پھر کیا کرو. اب یہاں اجمال ہے، اس کے دو مفہوم لیے گئے، ایک تو یہ کہ انہیں منہ ہی نہ لگاؤ، ان سے بات ہی نہ کرو، قالوا سلاما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر بہترین طریقے سے، سوائے ان کے کہ جو ظالم ہیں، یعنی ان کو سن سے تو جھگڑو ہی نہ، ان سے خطاب ہی نہ کرو، ان سے منہ ہی نہ لگاؤ، بتا ہی نہ لگاؤ. کہ ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ جو ظالم ہے تو انہیں پھر ترکی بترکی جواب دو، وہ تو ہدایت ہے کہ ان سے بہترین اسلوب ہی پر بات کی جائے، یہ بات پھر ختم ہو جائے گی جب معلوم ہو کہ وہ ہٹ ترمی میں اتر آیا ہے اور وہ جو ہے بحث بنائے بحث کر رہا ہے، تو پھر ترکی بترکی جواب دو. یہ دونوں مفہوم لیے گئے، اور اسی دوسرے مفہوم سے پھر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا علم جو ہے وہ پھر اس سے وجود میں آیا، وہ علم مناظرہ ہے. مجادلہ، مناظرہ، مناظرہ کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، مجادلہ، مجادلہ آیا. لیکن یہ جیسے کہ سورت النحل کی جو آخری حصے میں آیت آئی ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن، دعوت دو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ, اور اگر کوئی جھگڑا کرنا ہو, کوئی بحث و تبلیغ بھی ہو تو خوبصورت طریقے سے. لیکن یہاں فرما دیا الا الذین ظلموا منہم, وہ ایک مفہوم تو یہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ خوبصورت رویے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ان کو تم کی بطور کے جواب دو, اور وہ ہے مناظرہ. مناظرے میں اصل میں کسی مخاطب جو مخالف ہے اسے خاموش کرنا پیش نظر ہوتا, قائل کرنا نہیں ہوتا. وہ تو معلوم ہوتا قائل تو یہ ہونے کے لیے آیا ہی نہیں, یہ تو مناظرہ کرنے آیا, لڑنے کے لیے آیا ہے, بات سمجھنا تو اس کا پیش نظر ہے ہی نہیں. لہذا وہاں اس کا منہ بند کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو عوام پر اثر انداز ہو جائے گا. سب لوگ تو نہیں ہے اتنے باخبر, جیسے کہ پادری فینڈر جب آیا تھا پچھلی صدی میں, اور اس نے کلکتے سے لے کر دلی تک جو ہے تمام بڑے بڑے شہروں میں رکتے ہوئے, اور اس نے علماء کو شکستیں دی, شکست پر شکست دیتا ہوا, فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا دلی پہنچ گیا, اور جامع مسجد دہلی کی سیڑھی اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں, کوئی عالم دین مسلمان مجھ سے مناظرہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکا, اب میں پورے ہندوستان کے علماء کو چیلنج دیتا ہوں. تو اللہ کا فضل ہوا, اللہ کی رحمت ہوئی کہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ سامنے آئے, انہوں نے مناظرہ کیا اور اسے شکست پاس دی, پھر وہ بھاگ گیا. اگر خدا نہ خواستہ یہ بات نہ ہوتی تو آپ بتائیے کہ ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں کہ اس کے زیر اثر آ کر عیسائی ہو جاتے. ہمارے علماء تو مار کھا گئے, عام آدمی کو کیا پتا دین کا, اسے پتا ہی نہیں, نہ وہ قرآن جانے نہ حدیث جانے, نہ وہ تو علماء ہی کو جانتے تھے, اور علماء مار کھا گئے. تو کتنا کہہ رہے, تو مناظرے کی اپنی ضرورت ہے, لیکن مناظرے سے دعوت نہیں پھیلتی. دعوت کا اسلوب جو ہے وہ تو یہی ہے, وجادل ہوں بلتی احسن. دوسرا سوال اس آیت کے ذمن میں یہ اٹھتا ہے, میں نے کہا نا اہل کتاب جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو مراد ہوئے سخن ہے نصارہ, اس لیے کہ اسی حصے میں پھر آپ کو معلوم ہے سورہ مریم اسی زمانے میں نازل ہوئی, اور سورہ مریم ہی کی آیات جا کر عبداللہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر وہاں پر جو ہے وہ بیان کی جعفر طیار نے, اور اس کے نتیجے میں نجاشی مان لائے. وہ سارا جو ہے وہ در حقیقت اس کی تبدیلی. پھر یہ کہ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ, آج کیا ہے اگر کوئی دعوت اٹھ رہی ہے تو آج مراد کون ہے؟ یہ بڑا نازک سا مسئلہ ہے, میں ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں, کاش کے جان کی امان پا جاؤں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک اس کے مخاطب روایتی علماء اور درباری سرکاری مولوی, اس لیے کہ جو بھی مجدد اٹھا ہے روایتی علماء نے ان کی مخالفت کی, اور سرکاری درباری مولویوں نے اس کے خلاف فتوے دیے, جیلوں میں پھکوایا. یہ سرکاری درباری علماء اور روایتی علماء کا سب سے بڑا کردار جو ہے تاریخ میں وہ سامنے آتا ہے علماء یہود کا, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام عظیم ترین موقع سے جنہوں نے دکھا دیے, انہیں کافر قرار دیا, مرتد قرار دیا, واجب القتل قرار دیا, اور اپنے بس پر تصوری پر چڑھوا دیا. کس پہ چڑھوایا تھا؟ علماء تھے, بہت بڑے علماء تھے. کائفاس جو وہاں کا سب سے بڑا جو ہے ربائی تھا, سب سے بڑا اس کا فتوا تھا. رومن امپائر کا جو گورنر تھا وہاں, اس کو کہہ دیا تھا آخری وقت نہیں, میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں, ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے اس مسیح کے خون کی, لیے تمہارے اوپر ذمہ داری. آئی واش مائی ہینڈ آف دی بلڈ آف جیسس, اب بھی موجود ہے متی کی انجیل میں الفاظ موجود ہے. لیکن یہ کہ علماء یہود تھے جنہوں نے انہیں کافر مرتد واجب القتل قرار دیا. کون تھے علماء؟ اور پوری تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا, ظاہر بات ہے کہ نبوت تو حضور پر ختم ہو گئی, لیکن آپ نے خبر دی تھی کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا. ان اللہ یبا فی ہذہ الامت علی راس کل مئت عام من یجدد لہا دینہا, اللہ تعالیٰ ہر صدی میں اس کے سرے پر ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو دین کو تازہ کریں گے, زندہ کریں گے, تازہ کریں گے. یعنی دین کے اوپر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے, عقائد میں آمیزش ہو جاتی ہے, اوہام کی, مشرکانہ خیالات کی, توحید گدلی ہو جاتی ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شرک کی آمیزش شروع ہو جاتی ہے. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون, اللہ پر اکثر بہتر لوگ ایمان رکھنے والے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے ہیں.
اور اعمال کے اوپر بدعات کا، خرافات کا، رسومات کا شمار آ جاتا ہے. مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان سب کو ہٹائے اور اصل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق دین کو پیش کرنا. مجدد دائی بھی ہوتی ہے، اضافی بات ہے. دائی ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اس کا کام کیا؟ یجدد جو لہا دین، لہا دین کے اوپر جو پردے پڑ گئے اوہام کے، توہمات کے، غلط عقائد کے، غلط اعمال کے، غلط رسومات کے، بدعات کے، تو ان کو ہٹا دیں تاکہ اگر کوئی طالب حق ہے تو وہ دین کے اصل چہرے کو دیکھ سکے. اب آپ دیکھ لیجئے، احمد ابن حنبل کے زمانے میں رحمت اللہ علیہ تمام سرکاری درباری علماء نے خلق قرآن کے مسئلے پر گردن جھکا دی. ایک بندہ کھڑا رہا جس نے مار وہ کھائی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو وہ مار ماری جائے تو بلبلا اٹھے. اسی طریقے سے احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ درباری علماء تھے جنہوں نے فتویٰ دیا. سجدہ تعظیمی کا سارا فتویٰ چل رہا تھا کہ جائز ہے، اور اس کے بعد جو گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، تو گردن نہیں جھکی تو جاؤ گوالیار کے جیل میں پڑھو، چھوڑو وہاں پر. لیکن کن کے فتوے تھے؟ کن کے فیصلے تھے؟ شاہ ولی اللہ کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہو گئے. اس لیے کہ اتنا بڑا کفر کر دیا اس شخص نے، قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں، تو کفر ہے. یہ ٹریڈیشنل علماء، روایتی علماء، ان کا معاملہ ہمیشہ یہ رہا. بلا لیے گئے تھے اجرت کی قاتل، ولایت کہتے تھے اس زمانے میں، یہ جو ہمارا این ڈبلیو ایس پی ہے یا پھر آگے فرنٹ کے بھی، وہاں سے آدمی بلا لیے گئے تھے قتل کرنے کے لیے. ولایتی، اس کتابوں میں آپ کو ملے گا، ولایتی بلا لیے گئے تھے. لیکن یہ کہ جب شاہ صاحب نکلے، وہ عصر کی نماز کے بعد درس حدیث دیتے تھے، پھر نکلتے ہیں، وہاں دروازے پر وہ کھڑے تھے قتل کرنے کے لیے. لیکن یہ گزرے ہیں تو ایسی دہشت طاری ہوئی، اللہ نے تو ایسا روب اس وقت ان کی کیفیت جو ہے ان کو دیکھ کر ان پر طاری ہوا، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، وہ فیصلہ ہو چکا تھا. اسی طریقے سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مجدد جہاد، اور ان کے لیے 500 علماء تھے اس علاقے کے، پشاور اور مردان کے علاقے کے، جنہوں نے کفر کا فتویٰ دیا. میں نے مولانا محمد طاہر پنجپیری کے ہاں وہ دیکھی ہے کتاب جس میں کہ ان کی مہروں کے ساتھ دارالافتاء فلاں اور دارالافتاء فلاں، 500 علماء کا فتویٰ تھا. اور وہیں کے اصل میں لوگوں نے، جو عوام ظاہر بات ہے وہ تو اپنے علماء ہی کی بات مانیں گے نا، آخر انہوں نے ہی سب خون مارا ہے، سینکڑوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، کمر جو توڑی ہے تحریک مجاہدین کی، اور یہ جو تحریک شہداء، تحریک مجاہدین، اس کی کمر توڑنے والے تو مسلمان تھے. وہ تو سکھوں کے آگے تو پھر بعد میں جب اپنی ہمت ہی ختم ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ تو راستہ بس دیکھتے پھر رہے تھے کہ کدھر جائیں کدھر جائیں. کشمیر بھی گئے تھے لیکن اس کی بجائے پھر اس راستے پر آ گئے، اور بالا کوٹ میں محصول ہو کر وہ شہید ہو. اصل کمر توڑی تھی مسلمانوں نے. تو یہ اصل میں جو ہے، یہ ہے اس وقت مراد. جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی، یہ ٹریڈیشنل علماء، کیوں؟ انہیں اپنی سیادتوں کا اندیشہ ہو جاتا نا، لوگوں کا رجوع ادھر ہو گیا تو ہماری بھی کون سنے گا، ہماری کیا حیثیت پہ جائے گی، ہمارے ہاتھ کون چومے گا، ہمیں کون نظارے پیش کرے گا. یہ تو سب کے سب فتویٰ ہم سے مانتے ہیں نا، ہم سے پوچھتے ہیں، رجوع ہماری طرف کرتے ہیں، ہماری سیادت ہے، قیادت ہے. چاہے سرکاری درباری نہ ہو لیکن اپنی چودراہٹ، اپنی سیادت وہ تو ہے، عزیز ہے، پسند ہے. اور خاص طور پہ پھر جو وہ کریلا کڑوا دین کہا جب ہو جائے، وہ سرکاری، اگر وہ درباری اور سرکاری عالم بھی ہے تو پھر تو کیا ہی کیا جائے گا، فتوے دیے جائیں گے، اور جو بھی اٹھے گا کوئی تجدید دین کی صحیح کے لیے اس کے خلاف فتوے آئیں گے. بہرحال یہ ہے وہ پس منظر جس میں اس وقت ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے اساتذہ الاولین یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قرآن کو منتبہ کیجیے اپنے حالات کے اوپر، دیکھیے آج کے حالات میں ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا وَقَهُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ. دیکھو ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہمارا تمہارا الہ ایک ہے، ایک ہی رب کے ہم ماننے والے، اور ہم نے تو بس اس کے سامنے اپنا سر تسلیم ہم کر دیا. اس وقت کون مخاطب تھے؟ عیسائی، یا پھر کچھ عرصے کے بعد یہودی. یہ تو درحقیقت جو میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن مجید کا مفہوم پہلے معین ہونا چاہیے، تعویل خاص، اس خاص منظر میں اس سے کیا مراد تھا، کون مخاطب تھے، کیا مفہوم تھا، پھر تعویل عام. اس لیے کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ہدایت نامہ اور ذریعہ ہدایت بن کر آیا. اس حوالے سے اب اس وقت ضرورت ہے کہ کیونکہ اس موضوع پر جو قرآن کا ذرہ سلام ہے وہ سورہ شورا کی آیات ہے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے. یہ مضمون جو ہے سورہ شورا میں پہنچا ہے اپنی انتہا کو. پس منظر کیا ہے یہ نوٹ کر لیں. پہلے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اقامت دین کی فرضیت کا ذکر ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. آخر میں ذکر کیا گیا، اے نبی آپ کے توقع نہ رکھیے کہ آپ کی یہ دعوت آسانی سے لوگوں کے حلق سے اتر جائے گی. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری بات ہے یہ ان مشرکوں پر جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں. اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے آبا و اجداد کی رسومات کو چھوڑ دیں. ما وجدنا علیہ آبانا، یہ ہماری رسومات ہیں، ہمارے رسوم ہیں، ہمارے رواج ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا آیا ہے، بزرگوں سے یہی سنتے آئے ہیں، ان کو کیسے چھوڑ دیں. کبو آ رہے مشرکین اب آتا جو، آسان بات نہیں ہے ان کے حلق سے اترنی یہ کڑوی گولی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ تو اللہ جسے چاہے گا اپنی طرف کھینچ لے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور جو کوئی ان میں سے واقعتاً حق کا طالب ہوگا اسے ہدایت دے دے گا. لیکن یہ ہوگا تھوڑا تھوڑا، جیسا کہ میں نے عرض کیا 10 برس میں بمشکل 125 آدمی. محمد رسول اللہ جیسی شخصیت انسانیت کی معراج پر فائز، اللہ کے آخری کامل نبی، کامل رسول، اور دن رات کی محنت، اور 10 برس میں بمشکل 125 آدمی. اس لیے کہ قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کو وہ چاہتا ہے کھینچ لیتا. حضرت عمر کو کھینچ لیا تھا، اور جو ہدایت کے طالب ہوتے انہیں ہدایت دیتا. حضرت ابو بکر خود طالب ہدایت تھے. اگلی صورت میں فرمایا کہ اسی طریقے سے اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے. کہیں آپ کا یہ گمان ہو کہ یہ تو واقف ہیں اللہ سے، رسولوں سے، آخرت سے، کتابوں سے، شریعت سے، اور وہ ساری چیزوں سے، تو یہ تو جلدی سے میری بات مان لیں گے. بظاہر احوال تو توقع ہونی چاہیے تھی نا. ان کی طرف سے بھی حضور کو مایوس کر دیا گیا. نہیں، فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ اہل کتاب آپس کے تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بغیت پیدا ہو، ایک دوسرے پہ بر ہو جانا، غالب آ جانا، اس کی وجہ سے ان کے اندر تفرقہ ہے. یہ ایک دوسرے کی نہیں سنتے، آپ ہی کیسے سن لیں گے؟ ان کی سیادتیں، ان کی قیادتیں، ان کی چوتراہٹیں کیسے مان لیں گے؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. علم ان کے پاس آ چکا، کتاب ان کے پاس ہے، پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سانپ اور نیولے کا بیر ہے. یہودیوں میں اور عیسائیوں میں اس وقت تھا، آج نہیں ہے. یہ آج صورت حال بدلی ہوئی ہے، لیکن اس وقت تھا بیر. فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت معین ہے جبکہ ان تمام جھگڑوں کو وہ چکا دے گا، بتا دے گا کون کتنے پانی میں تھا. اس سے پہلے تو یہ نہیں ہو سکتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. اور وہ لوگ جو وارث بنے کتاب کے، ان کے بعد وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. دیکھیے اس کو منطبق کیجیے اب اپنے حالات پر. جب بھی دعوت تجدید دین کی، یا دعوت احیاء دین کی، یا دعوت اقامت دین کی، یا غلبہ اسلام کی اٹھے گی، ایک تو ہمارے وہ عوام الناس ہیں جو مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں یا اس سے پچھلے میں، کہ ان کے لیے تو دین نام ہے صرف نکاح اور میت کا، اللہ اللہ خیر اللہ، یا ذرا اور ہے تو وہ پرسوں کا اور تازیوں کا دین ہے ان کا، اس سے آگے کچھ نہیں، یا اس سے آگے ہے تو کوئی نماز روزہ ہے لیکن یہ کہ وہ بھی روح سے خالی. ان کا تو جو ظاہر بات ہے، ان کا معاملہ تو یہ ہے، ان کے عقائد میں شرک داخل ہو چکا ہے،
ان کے اعمال میں شرک داخل ہو چکا ہے. ان کے لیے تو قبر عاد المشرکین ما تدعو ملے, ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ یہ توحید کی دعوت جو ہے ان کی حلق سے نیچے اتر سکے. اقامت دین کیا ہے؟ توحید عملی کی انتہائی شکل ہے. ایک اللہ کی بندگی پر پورا نظام قائم ہو جائے, یہ ہے اقامت دین. یقین دین و کل لہو للہ, دین پورا کا پورا اللہ کے قابل ہو جائے. اب دوسری طرف آئیے, علماء کے آپس کے تفرقے, ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے, ایک دوسرے کو چیلنج, انہیں مختلف فرقوں کے اندر مناظرے. کیا واقعتاً نوجوان نسل خاص طور پر اس ملک کی جو جدید تعلیم یافتہ تھی وہ دین سے بدزن ہوئی ہے تو اس کا سبب یہ نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کچھ شخصیات ایسی پیدا ہوئی ہیں. علامہ اقبال بہت نمایاں حیثیت کی شخصیت, ابوالکلام آزاد سے مولانا مودودی, کہ جنہوں نے اس طبقے کو کچھ اثر نو دین کی طرف راغب کیا. لیکن علماء ٹریڈیشنل, انہوں نے ابوالکلام کو مانا, نہ اقبال کو مانا, نہ مودودی کو مانا. حالانکہ بات بڑے بڑے علماء نے, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھ سے کہا ہی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لوگوں کو جتنا متاثر کیا مودودی صاحب نے, وہ ہمارا خم اخم نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ یہ جو دعوتیں ہیں جو نئی اٹھتی ہیں, خاص طور پر وہ مولانا مودودی کی دعوت کے بارے میں کہتے تھے, یہ عام لوگوں کے لیے مفید ہیں, خواص یعنی علماء کے لیے بزرگ ہیں, علماء کو نہیں جانا چاہیے تھا. یہ وہی تحسب, وہی تعصب, وہی گروہ بندی. یعنی یہ شخصیتیں ہیں, کچھ اور بھی شخصیتیں ایسی ہوئی اگر کہ ان میں گمراہی کا پڑا بھاری ہوتا چلا گیا, لیکن خود قرآن کی طرف کچھ نہ کچھ توجہ انہوں نے کرائی. سر سید احمد خان بھی اس میں ہیں, علامہ مشرقی بھی ہیں, لیکن بہت زیادہ گمراہی جہاں غالب آ گئی, پلڑا بہت ہی بھاری ہو گیا گمراہی کا, وہ غلام احمد پرویز. لیکن کچھ نہ کچھ قرآن کی طرف رہنمائی اور توجہ ضرور. بین الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مرید, پھر کتاب کے بارے میں, یہ صاحب کتاب عالم کتاب یہ ہے, ان کے آپس میں یہ فتنے ہیں کہ دوسرے کے خلاف. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لفی شک منہ مرید, وہ خود ان کتابوں ہی کے بارے میں شکوں کو سب باتوں میں مبتلا ہو گئے. اگر ان کتابوں کا حاصل یہ ہے, درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں نا, درخت اپنے پھل سے پہچانتے, یہ کتاب کے پڑھنے والے یہ ہیں. کنتم تدرسون الکتاب وبما کنتم تعلمون الکتاب وتدرسون, یہ تعلیم اور درس یہ کرتے ہیں قرآن کا. اور ان کا معاملہ یہ ہے, ان کا کردار دیکھو, ان کے آپس کے جھگڑے دیکھو, ان کے آپس کے فتنے فساد دیکھو. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود, ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں, آخری دور میں علماء کا حال یہ ہو جائے گا, علماء ہم شر الناس تحت عظیم السماء, ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود, ان کا کام ایک ہی رہ جائے گا, فتنہ بنانا, ان کے پاس سے فتنہ نکلے گا, انہی میں گھس جائے گا. یہ ہے پس منظر, ذہن میں رکھیے. اس حوالے سے اب فرمایا گیا, فلذلک فادعوا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت, اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے, دیتے رہیے, دیتے رہیے. واستقم کما امرت, جو آپ کو حکم ہوا آپ اس پر ڈٹے رہیے, کوئی مانے نہ مانے, کوئی سنے نہ سنے, کوئی آپ کو تسلیم کرے نہ کرے. فل جانے کا فضل و مستقیم کا, یہ ذرہ سلام ہے, یہ آیت نمبر 15 سورہ شورا کی طویل آیت بھی. فل جانے کا فضل و مستقیم کا معاون ملتا, ولا تتبع اهواءهم, ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے, انہیں اہمیت ہی نہ دیجیے. وقل آمنت بما انزل الله من كتاب, کہہ لیجئے میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی. وامرت لاعدل بینکم, مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں. اب اس کے دو ترجمے ہیں, عام معنی میں لیں گے تو عدل قائم کرنا, امرت لاعدل بینکم, معاشرے میں سے ہر ظلم کو ختم کرنا, ہر طرح کی زیادتی کو ختم کرنا, نظام عدل و قسط قائم کر دینا. جیسا کہ سورہ حدیث کی آیت نمبر 25 میں آیا, نہیں یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور ایک یہ کہ خود ان فرقوں کے درمیان بھی عدل کی ضرورت ہے, کہ ایک انتہا تو وہ نکل گیا ایک انتہا تو وہ نکل گیا ہے. ان کے لیے بھی ایک نقطۂ عدل و اعتدال پر ان کو لانا کسی بھی داعی حق کے لیے ضروری ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے اقامت دین کی جدوجہد کا. ہر تجدیدی کوشش کے لیے لازم ہے کہ جو بھی تفرقے ہو چکے ہوں اس معاشرے کے اندر دین کے حوالے سے ان میں جمع و تالیف کی کوشش کرے. ہوتا کیا ہے کسی نے کوئی حصہ پکڑ لیا کسی نے کوئی حصہ پکڑ لیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, سب کے سب جو کچھ اپنے پاس ہے دین کا ایک حصہ لے کر بیٹھے ہوئے اس پر بڑے لخت ہے مدد ہے پوری طریقے سے مطمئن ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ حق حق کے ہی کوئی حصے کو لے کر وہ حصہ چلا گیا کسی دوسرے حصے کو لے کر کوئی اور چلا گیا ہے. اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن نے ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری وہ داستان وہی ہے حق کی. یہ الفاظ جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون قرآن مجید میں دو جگہ ہے. سورہ مومنون میں فتقطعوا امرهم بینهم زبرا, رسولوں کے بعد ان کی امتوں نے اپنے اندر اپنے معاملے کو تقسیم کر لیا حصے بکھرے کر کے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے. اور ایک جگہ سورہ روم میں فرمایا من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا, دین کے ٹکڑے کیے دین کے حصے بکھرے کیے اور گروہوں میں منقسم ہو. تو جو بھی دعوت اٹھے اسے بھرپور کوشش کرنی چاہیے بجائے اس سے کہ وہ کسی بھی ایک فرقے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے, اور جو بھی تحزب اور تعصب معاشرے میں موجود ہے وہ اسی کا, حالانکہ یہ کام بڑا آسان ہوتا ہے. مختلف فرقے جو ہیں ان کی یوں سمجھیے کہ ان کے سپورٹ کے حلقے بنے ہوئے پہلے سے, جیسے ایک درخت کی جڑیں ہوتی ہیں وہاں سے وہ زمین سے توانائی اس کو مل رہی ہے, ایسے ہی فرقوں کے اندر جو ہے سپورٹرز موجود ہیں وہاں سے آمدنیاں ہوتی ہیں چندے آتے ہیں. تو کسی فرقے سے منسلک ہو کر کام کرنا بہت آسان, لیکن فرقہ بندی سے بلند ہو کر کام کرنا بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل. لیکن ایک دعوت حق کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں یہ ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھیں جہاں جہاں جو جو حق ہے اس کو قبول کر کے اسے پوری کرے اسے جمع کرے, جمع و تالیف کسے میں کہہ رہا ہوں, تاکہ وہ کل کا کل جو ہے دوبارہ سمٹ کر ایک طرف آ جائے. اور اس کے بعد پھر وہ جو الفاظ سورہ عنکبوت میں آئے تھے قولوا آمنا بالذی انزل الینا وما انزل الیکم والہنا والہکم واحد, یہ سورہ شورا کی اس آیت میں تو پھر جس شان کے ساتھ آئے ہیں اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر, اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں, ہمارے مابین حجت بازی کی کوئی ضرورت نہیں, کسی تکرار کی کسی مناظرے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ ہمیں جمع کر دے گا اگر اس کو منظور ہوا اسی دنیا میں, آج نہیں تو کل ہم جمع ہو جائیں گے, اور نہیں تو پھر ایک دن تو آئے گا الہی المسیح اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, وہاں تو کھڑے ہوں گے ہم سب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے, وہ تو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ علیحدہ ہو جائے گا. تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس موضوع پر قرآن حکیم کا ذرائع سلام ہے. اس ضمن میں کچھ باتیں اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن وقت پورا ہو گیا ہے, اس لیے کہ آخر میں پھر اس یہ سورہ عنکبوت کی ان آیات میں پھر قرآن کی طرف اشارہ ہے. جو دعوت کا اصل میں ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. ہم نے نبی اسی اصول پر آپ کے اوپر یہ کتاب عطا کی ہے نازل کی ہے, تو جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ بھی اس کو مانیں گے, تھوڑے مانے چند مانے. یہودیوں میں سے بھی عبداللہ ابن سلام رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے ایمان لائے, عیسائیوں میں حضرت نجاشی ایمان لائے, تو آئے مانگیں گے. اور یہ تو جو یہ لوگ ہیں مکے کے رہنے والے ان میں سے بھی لوگ نکل رہے ہیں جو مان رہے ہیں, چاہے کیا تعداد ابھی کم ہے, آپ دل برداشت کا نہ ہو, آپ اپنی دعوت جاری رکھیے. اتنا کتاب واقعی صلاح, جہاں تک سیاسی حالات کا تعلق ہے کوئی بنیادی تبدیلی تو ہوئی نہیں ہے, لیکن امریکہ کی طرف سے تابڑ توڑ جو تین بیانات آئے ہیں اور اس میں جو لہجہ تحت کو مانا ہے, پر شب کی منتوں نے تو کھو دی نہیں صحیح, اب تک تو کچھ ڈھکا چھپا سا معاملہ تھا,
اب یہ بات بالکل کھل کر آ چکی ہے کہ ہم اپنی آزادی امریکہ کے ہاتھ گرمی بچ چکے ہیں، ہم اس کی کالونی ہیں. امریکہ ہی کے ذیلی ادارے ہیں، وہ ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، یو این او ہو. لہذا یہ صورتحال جس طریقے سے کہ انہوں نے کڑی دی ہے اور وارن کیا ہے، اور یہ کہ وہ احتیاط حاکم تو وہ ہے، ہمارے معاملات میں جس طریقے کا اور تحت کو مانا، کھلم کھلا ڈنکے کی چور کے بات کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس اعتبار سے اس ملک کے اندر جو حزب اقتدار ہے اس وقت، اور جو حزب اختلاف روایتی حزب اختلاف ہے، وہ دونوں برابر ہیں، مساوی ہیں. امریکہ کی وہ تھیلے کی بلی کہہ لیجیے یا ان کے اس کے گھڑے کی مچھلی، وہ ہے. ہم بھی ہیں سرکار کے، ان کے درمیان مقابلہ یہی رہتا ہے کہ کون وہاں زیادہ خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، کون زیادہ ان کو مطمئن کر سکتا ہے کہ ان کے مفادات پر جو ہے زیادہ ہم جو ہے تحفظ دے سکیں گے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے. ہاں اگر کچھ علیحدہ رنگ ہے تو قاضی صاحب کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بربرا وہ کہہ رہے ہیں. یہ دونوں جو ہے یہ تو امریکہ کے پچھو ہیں، امریکہ کے ہی در حقیقت اعلی کار ہیں. لیکن یہ کہ اس سے آگے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قاضی صاحب چار راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ اصل انقلابی جدوجہد کی طرف اور خاص طور پر دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک متحدہ بہار بنانے کی طرف بہرحال وہ نہیں آ رہے. دوسری انتہائی خوفناک صورت اس ملک میں جو رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے، بلکہ ایک زیادہ خوفناک تر صورت کی طرف جس کا اندیشہ ہے، ابھی وہ سامنے آئی تو نہیں. جہاں تک بات آ چکی ہے وہ یہ کہ حکومت اور فوج کے درمیان کھلا فاصلہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اب وہ بھی صفائیاں آ رہی ہیں، فوج والے بھی کہہ رہے ہیں صفائی کے کچھ نہیں ہے، اور شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں، اور مشاہد حسین بھی کہہ رہے ہیں نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پر تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، ہمیں یقین ہوا، ہم کو اعتبار آیا. اب یہ اگر میرا شمس ہے، بالکل اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ ہمارے لیے یقیناً، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہت مضر بات ہے. ملک کے مستقبل کے اعتبار سے یہ خطرے کی ایک بہت بڑی سرخ بتی ہے. اس سے بھی بڑا اندیشہ جو اب ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں فوج میں تفرقہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس حکومت نے، اس قیادت نے اپنی حکومت بچانے کے لیے عدلیہ میں مہادرائی کرائی تھی. ریاست کا ایک بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے عدلیہ، بہت بڑا ادارہ، پیوٹل پوزیشن اس کی ہوتی ہے. ایک طرف ایگزیکٹو ہے اور جو لیجسلیچر ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ تو در حقیقت عدلیہ ہے. اور عدلیہ میں جو مہادرائی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ پر جو حملہ ہو گیا تھا، وہ تاریخ کے اندر انہونے والے واقعات جو ہوتے ہیں، انہونے اس طرح کا واقعہ. لیکن اندیشہ اس کا ہو رہا ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں فوجی قیادت کے اندر اگر تفرقہ اور کوئی چھوٹ پڑ گئی، تو پھر تو یہ کہ جیسا کبھی لبنان میں معاملہ چلتا تھا یا کسی اور ملک کے اندر، خانہ جنگیاں، مختلف گروہ، بہرحال اللہ بچائے اس سے. لیکن جیسا کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس صورتحال کو بد سے بدتر ہونے سے روکنے کی ایک ہی صورت ہے. اصل علاج تو ہمارا ہے اسلامی انقلاب میں، اس سے کمتر میں ہماری بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہے، اصل کیوریٹو ٹریٹمنٹ تو وہ ہے. لیکن یہ کہ اس وقت پیلیٹو ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں، کہ جو سمٹمز اس وقت ہیں اور جو اس وقت بحرانی کیفیت پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے مڈ ٹرم الیکشن کا راستہ اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت کے دلوں کو اس کے لیے کھول دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.